السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے سوا. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت تک کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30-39 میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھ لیا 11-25. سورہ ہجر میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 26 میں، 26-42 تک. تو الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کے مراحل سے جب وہ گزرے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگایا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ چیز شیطان کو پسند نہ آئی. اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان دراصل جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کا ساتھی بن گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. جب اس نے دیکھا کہ انسان کو شرف اور عزت دی جا رہی ہے تو اس وقت اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی، اور اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے تکبر کیا اور انسان سے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا. شروع سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک شیطان انسان کا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی. جب سجدہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تو کہنے لگا کہ جسے تو سجدہ کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے یہ مجھ سے کمتر ہے، یعنی انسان کو اس نے کمتر جانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سپیریئر سمجھا. پھر الٹا صرف یہی نہیں کہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو یہ شیطان اس وقت سے اس تخلیق کے پیچھے پڑ گیا، اس کی دشمنی پر اتر آیا اور اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے، یعنی انسان کو، اور دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو اس وقت اکرام بخشا، عزت بخشی. تو کہنے لگا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت ملے تو میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور بیخ کنی کر ڈالوں گا پوری نسل کی سوائے چند لوگوں کے. اب یہ جو لفظ ہے احتنکنہ، اسے سمجھنا تھوڑا ضروری ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے. اگر ہم اس لفظ کو سمجھ گئے تو یقین جانئے کہ ہو سکتا ہے ہم بہت حد تک شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں. تحنیک کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تحنیک بھی دراصل اسی سے نکلا ہے. تو یہ جو اس نے کہا تھا کہ بیخ کنی کر ڈالوں گا، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں گا. احتناک کے جو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی ایسا پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں اندر چلی جاتی ہیں اور چاروں طرف سے پھیل جاتی ہیں، لیکن ابھی وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، آپ اس کو زور سے کھینچتے ہیں، وہ کچا ہی پودا ہے، تو اندر کی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر باہر نکل آتا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری مٹی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ پودا پورا کا پورا اکھڑ جاتا ہے جڑوں سمیت. دراصل یہی احتناک کے معنی ہے کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، اس کے قدم جمنے نہیں دوں گا، نیکیوں پر یہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ مسلسل نہیں کر سکے گا انسان، تو میں بیک کو نہیں کر دوں گا. تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کیونکہ انسان کا جو اصل کام ہے یا انسان کا جو اصل مقام ہے وہ انسان دراصل اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے. اور چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں اطاعت کا جذبہ رکھ دیا ہے. اب اگر انسان اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے تو یہ چیز شیطان کو برداشت نہیں ہوتی یہ بات, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس مقام سے ہٹا دے جو اس کی اطاعت کی وجہ سے جو مقام ہے انسان کا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے انسان کا جو مقام ہے, شیطان چاہتا ہے کہ وہاں سے انسان ہٹ جائے, اور اس طرح سے وہ ہٹانا چاہتا ہے جیسے کسی درخت کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکا جانا. یہ احتناق کے معنی ہوتے ہیں. اس کے کئی اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں. احتناق الفرس کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا, اور المحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو. یہ منجد ایک عربی کی ڈکشنری ہے, اس میں یہ معنی بتائے گئے ہیں. گویا احتنقہ کے معنی کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا ہے, اور شیطان کا یہ دعویٰ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے, یعنی آدم علیہ السلام کو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے دیکھے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام, لہذا میں ان پر اور ان کی اولاد پر پوری طرح قابو پا سکتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لفظ کے کیا معنی بن رہے ہیں. اور آپ یہ بھی, آپ تحنیک کا لفظ ہمارا بہت جانا پہچانا ہے. تحنیک اصل میں لگام یا تالو کو کہتے ہیں نا, کیونکہ بچے کے منہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی میٹھی چیز اس کو چکھائی جاتی ہے, اور جیسے بچپن میں یوزولی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز چکھانا اور گھٹی دینا جس کو ہم کہتے ہیں. بہرحال تو جو بچپن میں جو گھٹی دیتا ہے, آپ دیکھیں بچوں کا اثر اس پر رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی بچے بہت جلد باز واقع ہوئے ہوں, یا کبھی بچے بہت کول مائنڈ ہوتے ہیں, کبھی بچے صبر والے ہوتے ہیں, کبھی صبر نہیں کرتے, تو یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ ان کو کس نے گھٹی پلائی تھی. تو یعنی وہ بچپن کا اثر انسان پر رہتا ہے باقی. تو شیطان بچپن سے انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے, یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے انسان اس کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا ہے, اس پر قابو پانا چاہتا ہے. تو اسی لیے اس کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ میں انسان کو, یعنی نسل انسانی کو لگام دوں گا, پگڑی کو تھوڑی کے نیچے سے لا کر باندھنا, یہ بھی معنی اس کے آتے ہیں, کسی کو پورے کا پورا اپنے قابو میں کر لینا, باندھ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ جا کر کچھ بھی کر. آپ خود سوچے کہ ایک کسی بکریوں کے گلے میں آپ ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیں تو کیا اس وقت منظر ہوگا, یا کسی مرغی کے ڈربے میں آپ کسی کتے کو چھوڑ دیں یا کسی بلی کو چھوڑ دیں تو اس وقت وہ مرغیوں کا کیا حال کریں گے. تو اس پر سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شیطان بھی بس اسی طرح سے ہمارے اوپر قبضہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ تاک میں رہتا ہے ہر دم ہر لمحہ ہمارے پیچھے, ہماری ضروریت کے پیچھے. تو شیطان اس طرح سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو الحنکو کے معنی انسان یا چوپائے کے تعلق ہیں, اور کوے کی چونچ کو بھی ہنک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دراصل انسان کے تعلق کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر جو معنی ہوئے کہ میں تھوڑے لوگوں کے علاوہ تمام اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا یا کاٹتا رہوں گا, اور ہنک تو دابہ سے مراد اگر ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے اس کے منہ میں لگام دینا یا رسی باندھنے کے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک جملہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ احتنق الجراد الارض, اس سے بھی مشتق ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے ٹڈی کے زمین کی رویدگی کو صفا چٹ کر دینے کے ہیں, یعنی جو ٹڈی ہوتی ہے تو زمین کی جو رویدگی ہوتی ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ میں انہیں اس طرح تباہ اور برباد کروں گا جیسے ٹڈی زمین سے نباتات صفا چٹ کر دیتی ہے. اور ہنکۃ الدہر کہا جاتا ہے زمانے نے اسے تجربہ کار بنا دیا. تو بہرحال شیطان کو اتنا تجربہ حاصل ہو گیا, اس کو نسل آدم سے اتنی اس کی شدبد اس کی ہو گئی ہے, اس کو ہو گئی ہے شدبد کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے وہ اپنے ڈھب پر لا سکتا ہے. اس کو وہ سارے طریقے معلوم ہو گئے ہیں, وہ اس تجربے سے اس نے یہ ساری باتیں سیکھ لی ہیں کہ میں کس طرح سے نسل آدم کو, نسل انسانی کو اللہ کی راہ سے بہکا سکتا ہوں, بھٹکا سکتا ہوں. تب آپ بتائیے کہ کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آنا چاہیں گے, کیا ہم چاہیں گے کہ ہم اپنا آپ اس کے حوالے کر لیں؟ کوئی ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ ہمارے بچوں کو کوئی شیطان گھٹی پلائے, اس کی تحنیک کرے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شیطان ساجیدار ہوتا ہے, کس طرح سے شیطان ساجیدار بن جاتا ہے, اور کس طرح وہ انسان پر انسان کی اولاد پر, اس نسل انسانی پر قبضہ کر لیتا ہے. تو سوائے چند کے کوئی اس کی اس چال سے نہ بچ سکے گا. اب یہ چند کون لوگ ہوں گے؟ ہم میں سے ہر کوئی, آپ میں, ہر کوئی سمجھتے کہ اچھا وہ قلیل لوگ ہم ہیں, لیکن آپ دیکھیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی کسی دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، کبھی یہ نہ سوچے کہ دشمن کمزور ہے۔ جب انسان دشمن کو کمزور سمجھ لیتا ہے تو اسی صورت میں پھر اس کو دشمن ڈیفیٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں، بلکہ دشمن کے ہر طریقے سے آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کے وار کا طریقہ ہوگا آپ اس سے واقف ہوں، تاکہ اس وار سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور شیطان کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں نا، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ اتنا ہم پر حاوی ہے، اتنا ہم پر، یعنی خون کی طرح گردش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک استعارے کے طور پر ہے نا یہ، کہ وہ اتنا ہم پر حاوی ہے، اتنا اس کو ہمارے اوپر دسترس حاصل ہے، اتنا وہ تجربے کار ہو چکا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے کہ میں کون سا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں انسان کو بہکا سکتا ہوں، کون سے وہ انسان کے کمزور پہلو ہیں جہاں سے میں کبھی خواہشات کے ذریعے سے، کبھی اس کی تمناؤں اور آرزوؤں کے ذریعے سے میں اس کے اندر گھس سکتا ہوں اور اس کو بہکا سکتا ہوں، اس کے قدم اکھاڑ سکتا ہوں، اس کا ایمان متزلزل کر سکتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیں، آج کیا ہے دیکھا جائے تو، کس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے۔ پہلے کم از کم خالی وقت میں انسان ذکر و اذکار کر لیتے تھے۔ واٹس ایپ کی یہ بلا نے آج ہم سب کو، انٹرنیٹ کی بلا نے، واٹس ایپ کی بلا نے آج ہم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے بھی دیکھنا چاہیں، اگر بچوں کو آپ دیکھنا چاہیں تو 24 گھنٹے بھی اگر آپ ان کو موبائل دیں تب بھی وہ اس سے بیزار نہیں ہوتے۔ قرآن اور نماز تو دور کی بات ہے، وہ کوئی اور اچھا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسجد سے جیسے ہی انسان باہر نکلتا ہے، سب سے پہلا ٹچ وہ موبائل کو کرتا ہے۔ مسجد میں جانے سے پہلے بھی جو آخری ٹچ ہوتا ہے وہ موبائل کو ہوتا ہے۔ نیند سے جاگتا ہے تو سب سے پہلا ٹچ موبائل کرتا ہے، وہ اپنی انگلیاں اس پہ لگاتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی سب سے پہلے موبائل۔ پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتے تھے، اب لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ کس طرح سے شیطان نے اپنا جال پھیلایا ہے کہ بعض اوقات تو اتنی حیرت ہوتی ہے اور فکر بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری جنریشن کا، ہماری نوجوان نسل کا، جس کے کندھوں پر ابھی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی تو کتنا، ہماری نوجوان نسل ہی کو تو سب کچھ کرنا ہے، ہماری یہ نوجوان نسل ہی تو دراصل مستقبل کی معمار ہیں۔ اگر ہماری یہ نوجوان نسلوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف چلا گیا، ذکر و اذکار کی عادت چھوٹ گئی، نماز میں وہ دلچسپی نہیں رہی، قرآن سے وہ شغف نہیں رہا، آپ بتائیے کیا حال ہوگا آگے۔ تو کتنا کچھ کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، کتنا کچھ، کس قدر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہم یہ شیطانی جال سے ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور یقین جانیے اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا وقت اپنے بچوں پر ضرور لگانا ہی ہوگا۔ آپ بچوں کو اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتے کہ جاؤ بچے کچھ بھی کریں، یا بچوں کو صرف اسکول کے حوالے کر دیا، نہیں، وہ تو بیٹھا ہے انتظار میں، وہ ہم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو، یعنی جو ہماری استقامت ہے ایمان پر، دین پر، وہ استقامت سے ہم کو ہٹا دینا چاہتا ہے، بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے ہم کو۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا۔ اچھا تو جا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب یہاں پر وستفزز کا لفظ آیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل شروع کرنے سے پہلے، انہیں آغازی میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لفظ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر وستفزز، اصل میں لفظ استفزاز استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے استخفاف کے ہیں۔ استخفاف کہتے کسی کو ہلکا پانا۔ اور جب بھی باب استفعال پر کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اس کے معنی طلب کرنے کے آتے ہیں۔ تو کسی کو ہلکا پانا، کسی کو ہلکا طلب کرنا، یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہا لے جانا، اس کے قدم پھسلا دینا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے تو ہم کو اس کو اٹھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے نا، ہم ایک ہی ہاتھ میں اسے اٹھا لیتے ہیں، ہلکی سی چیز جو ہوتی ہے۔ تو انسان ہلکا کب ہوگا؟ جب اس کے اندر سے ایمان کی قوت نکل جائے گی، کیونکہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وزن ہے انسان کے اندر جو اس کو جمائے رکھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایمان دل سے ہٹتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، تو انسان خود ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو ہلکا یا حقیر سمجھنا، اکھاڑ دینا جگہ سے، بھگا لے جانا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے فزازا۔ احتناق کا ح نون کاف روٹ ورڈ تھا، اور اس کا استفزاز کا فزازا ہے، ہلکا سمجھنا، گھبرا دینا اور جگہ سے ہٹا دینا، جیسے یہاں پر آیا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ دوسرا معنی جو دوسری جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اسی سورے میں، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے چاہا کہ انہیں گڑبڑا کر زمین مصر میں سے نکال دینے، فرعون نے ہلکا سمجھا اس نے بنی اسرائیل کو، اور چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسی سورے میں، کہ اگر وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو وہ خود بھی وہاں پر زیادہ دن نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو بہرحال شیطان اس وقت ہلکا پاتا ہے، یعنی دیکھا جائے تو شیطان کو یہاں پر ایک ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ کوئی ڈاکو ہوتا ہے کسی بستی پر، جب وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت ساری فوج ہوتی ہے، کچھ سوار ہوتے ہیں، کچھ پیدل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے جو کمانڈر ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے چیلوں کو اشارہ کرتا ہے کہ بس لوٹ لو بستی کو، ادھر لوٹو، ادھر چھاپا مارو، وہاں غارت گری کرو، تو شیطان کے سواروں، پیادوں سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ شیطان ہوں، مختلف شکلوں میں، مختلف حیثیتوں میں، جو ابلیس کے مشن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے مشن میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سپورٹ کرنا، وہ سارے ابلیس کے چیلے ہیں۔ تو یہاں پر آواز کا لفظ آیا ہے کہ تو ان میں سے جس کو ہلکا پا، من استطعت منہم بصوتی، کہ آواز کے ذریعے سے ان کو تو پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، تو مال اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کو وادوں کے جال میں پھانس، ان پر پیادے چڑھا لا، سوار ہوں یا پیادے ہوں، پیدل ہوں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ شیطان کی ایک پوری کی پوری فوج ہے جو کام کر رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان سمندر پر، پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور سارے لوگ آ کر اس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ شیطان رات میں بھی آرام نہیں کرتا، وہ تو دیکھیں جو اس دن سے اس کو جو مشن دیا گیا، اس مشن میں وہ اس طرح سے سرگرم ہے اول دن سے لے کر ابھی تک، کہ کبھی وہ نہ آرام کرتا ہے، نہ کبھی چین سے بیٹھتا ہے، وہ مسلسل بندوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگائے رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ جب چیلنج کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی شیطان کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا امید تھی؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی بات جو یہاں پر تھی کہ جو نیک بندے ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے نیک بندے ہیں جو ہم دعویٰ کر سکتے کہ ہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں شیطان کے بہکاووں سے بچنے کی، وہ ہمیں ہلکا نہیں پا سکتا، وہ ہمارے ساتھ احتناق نہیں کر سکتا، ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتا۔ وہ یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، ہمارے اندر استقامت پائی جائے، صبر ہو، دین پر جمے رہنے کی، جٹے رہنے کی ہمارے اندر طلب اور تڑپ ہو، اسی وقت ہو سکتا ہے، اسی وقت پاسبل ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت پرمانی جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھا جاتا ہے ایک پوری تصویر کھینچتی ہے کہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کس طرح سے شیطان ساتھی دار بن سکتا ہے، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا۔ تو مال اور اولاد میں کس طرح سے انسان کے ساتھ وہ ساجھا لگاتا ہے، اور اس کی آواز کیا ہے دراصل؟ تو شیطان کی آواز سے مراد شیطان کی ہر وہ پکار جو اسے اللہ کی، انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہو، اور یہ آواز شیطان کے جو چیلے چھانٹے ہیں انہیں سے آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، راگ رنگ، مزامیر، ترب و نشاد کی محفلیں، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل بنا دیتی ہیں اور انسان کی اصل فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں. یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. ہم کو وہ طریقے ڈھونڈنا ہوگا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب آ سکیں، نہ کہ دور جائیں. کیا ہو سکتی ہے شیطان کی آواز؟ موسیقی کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں، لوگوں نے یہ جملہ ایجاد کیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، استغفر اللہ. اور لوگ، بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دل نہیں ڈرتا ان کا یہ کہتے وقت، کہ موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی روح آسمان سے بھیجی ہے، اس کی غذا بھی آسمان ہی سے آئی ہے، جو کہ قرآن ہے. اور آپ قرآن پڑھیے، سنیے ذرا آپ قرآن، آپ دیکھیں کہ جو اچھی کی رات جب انسان سنتا ہے اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے جب وہ سمجھنے لگتا ہے. امام صاحب اگر جب قرآت کر رہے ہوں مسجد میں، اور خصوصاً سعودی عرب میں، یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک سے ایک بہترین آواز، ماشاءاللہ ایک سے ایک بہترین قرآت، اور قرآت کرنے کا طریقہ بھی اتنا اچھا، ٹہر ٹہر کر پڑھنے کا انداز کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے. اور جیسے جیسے امام صاحب پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ ایک ایک لفظ کی پوری تفسیر نگاہوں میں گھومتی، دماغ میں گھومتی چلی جاتی ہے، جو پڑھی ہے ہم نے، جو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہم لوگ کوئی عالم وغیرہ تو ہے نہیں، ہم تو کتابوں کی مدد سے اور جو مفسرین نے جو پرانا کام کیا ہے انہیں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی سے اتنا اثر ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ اصل تو یعنی قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ روح کی غذا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کو ڈیفیٹ کریں، اس کو شکست دیں، تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس سے شغف بڑھانا ہوگا. ہماری تو غذا یہی ہے بس. شیطان کی جو آواز ہے وہ میوزک بھی ہو سکتی ہے، گالی گلوچ بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے، ہر وہ آواز دراصل وہ شیطان کی آواز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ جا، تجھے اجازت ہے، چاہے خود جا، چاہے اپنی پوری جمعیت کو ساتھ لے کر جا، جو انسانوں سے بھی تعلق رکھتی ہے، جنوں سے بھی، شیطانوں سے بھی. اور اولاد آدم پر جس طرح سے تو چاہے حملہ کر، اور جس قدر تو تباہی کرنا چاہے کر، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. کہ اس کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا. تو شیطان کس طرح سے مال اور اولاد میں شرکت کرتا ہے؟ تو اب دیکھیں کہ جتنے بھی جو مال کمانے کے ناجائز ذرائع ہیں، یہ سب دراصل شیطان کے سپورٹ سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے کہ اچھا یہ حلال میں تو کچھ بھی نفع نہیں ہے، لہٰذا انسان کو حرام کی طرف اکساتا ہے. پھر جب اس کو حرام کا چسکا لگا دیتا ہے، خود پھر الگ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور انسان زندگی بھر پھر وہ حرام ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا اس شخص کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایک شخص آتا ہے، گرد میں اٹے ہوئے اس کے کپڑے ہیں، بال پریشان حال ہیں، یعنی دور دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ یا رب یا رب، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام. تو انسان کو اس طرح سے شیطان یعنی مال میں ساجیدار بننا، یعنی آمدنی کے ذرائع ناجائز کر دیتا ہے، انسان کو اس کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، انسان کے دل میں. پھر انسان شیطان ہی کے مشورے پر عمل کرتا رہتا ہے، اور پھر انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے حلال کو چھوڑ کر. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ اپنا مال گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، چڑھاوے چڑھانا، نظریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، بدعت والی ساری چیزیں کرنا، اس پر پیسہ بھی خرچ کرنا. تو آپ دیکھیں نا کتنی دکھ کی بات ہے کہ پیسہ بھی خرچ کیا، اتنی محنت سے کمایا ہوا، اور پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آیا، تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ تو یہ بھی چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے، شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اصل ہمیں یعنی جو صحیح نظر و نیاز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے. کہیں بدعت میں تو ہمارا پیسہ نہیں جا رہا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے مشرکین مکہ، اپنے مال میں سے، کھیتی باڑی میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ الگ نکالتے تھے، بتوں کا حصہ الگ نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے خراب والا اناج نکالتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے اچھا والا استعمال کرتے تھے. ان کے پاس کمی ہو جاتی بتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی بتوں میں شامل کر دیتے تھے. پھر بعض لوگ مشرکین مکہ میں سے یہ بھی تھا کہ اپنے کھیتی باڑی یا پھر اپنے جانور بس ایسے ہی اپنے بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، جبکہ یہ جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے کام لینے کے لیے کہا ہے. تو یہ جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دینا، اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، کچھ لوگ بچوں کو ڈال دیتے ہیں، بچوں کو کہیں لے جا کر ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو کر دیا اللہ کے لیے مخصوص. کچھ لوگوں کو اپنے گھر والے لوگ ذرا سا بےچارے کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے, کچھ ہوا شادی میں دیر ہو گئی, اس کو اللہ والی بنا دیا بس. اب چاہے بےچارے کی کتنی بھی خواہشات ہو, کچھ بھی ہو, اس کا دل چاہ رہا ہو اچھا لباس پہننے کو, لیکن اس کو اللہ والی بنا دیا. ہم نے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا بس ان کو. تو بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا, پھر چاہے وہ قبر پرستی پر ہو یا پیری مریدی کے چکر میں ہو, یعنی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا, اس میں جو پیسہ دیا جاتا ہے چاہے وہ جانور ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ چادریں ہوں یا کچھ بھی ہوں, وہ سب اسی میں آ جائیں گی. تو یہ سب دراصل شیطان کی شراکت ہے انسان کے مال میں, اس طرح سے وہ ساجیدار بنا ہوا ہے. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں اولاد. اولاد میں کس طرح سے یہ شرکت کرتا ہے, حالانکہ اولاد تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پر پرورش پاتی ہے, ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن یا تو پھر اولاد کا نام ایسے رکھ دینا کہ اولاد اگر مانگنا ہے کسی کے اولاد نہیں ہوئی ہے تو غوث بخش پتہ نہیں کیا ہے, کیا کیا نام ہے رکھے ہوئے, مزاروں پر جا جا کر اولاد کے لیے دعائیں کرنا, پھر سمجھنا کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ اولاد ہوئی ہے, اور پھر ان کے نام پر رکھنا کہ ان کا بندہ بنا دینا, جیسے غوث بخش, یعنی غوث نے بخشا ہے ہم کو, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یا پیران دتا کہ پیر نے دیا ہے یہ, عبد النبی, نبی کا بندہ, میرا بخش, میرا نے بخشا ہے, یہ بھی کوئی درگاہ کا نام ہے میرے خیال سے, یا اسی قسم کے جو دوسرے شرکیہ نام رکھ کر اولاد کو غیر اللہ سے منسوب کرنا, یہ سب اولاد میں ساجدار بننا ہے, یا پھر کہیں اور قربانی اور نظر و نیاز دینا. انسان خود محنت کرتا ہے لیکن شیطان کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تصویر کھینچ دی ہے یہاں پر کہ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے, اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بنا ہوا ہے. حالانکہ شیطان کا محنت میں کوئی حصہ نہیں, محنت ساری انسان کر رہا ہے, لیکن شیطان کے کہنے پر, شیطان کے اکسانے پر, اور پھر جرم اور گناہ میں اس وقت شیطان ساتھ میں نہیں آئے گا. یعنی جرم تو کرنے پر اکسا رہا ہے, لیکن جب گناہ کی سزا دی جائے گی اس وقت شیطان بری الذمہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو, تم خود میرے ساتھ آئے تھے, میں نے پکڑ کر کھینچا نہیں تھا تم کو. تو ایک انسان کی نادانی سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شیطان کے اشاروں پر چلے اور شیطان کو اپنے اوپر غالب کر لے. تو اولاد انسان کی ہوتی ہے لیکن اسے پرورش کرنے میں, سب کچھ کرنے میں انسان ساری محنت کرتا ہے مگر شیطان کے اشاروں پر کرتا ہے. اولاد کو کبھی اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں کرتا. بچوں کے اسکول کی تو بہت فکر ہو ہم کو لیکن ان کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہ ہو. تو بچوں کے ہمیں جو ان کے اکیڈمک ریکارڈ ہے, اس کا جو رزلٹ ہے, اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہوگی. بچے کو ایک نمبر کم نہیں ملنا چاہیے, پرسنٹیج میں ذرا سی کمی نہیں آنی چاہیے. اے پلس کی بجائے اگر صرف اے ٹو مل گیا تو اس پر ہم راضی نہیں ہوتے, لیکن دینی تربیت, اللہ تعالی کا ان سے تعلق جوڑنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بچوں کی کیا معلومات ہے, دین کو ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اتنا لوگوں کا دیکھنے میں آیا ہے ہمارے یہاں پر, یہ جو کانسیپٹ ہے نا, سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, یقین جانیے اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ زندگی میں ایک بار بچپن میں بچے کو قرآن پڑھا دینا, اس کے بعد بچے قرآن کی طرف نہ دیکھیں, نہ سمجھیں, نہ توجہ کریں, نہ کھولیں اس کو. ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مردوں کو, گھر کے مرد حضرات کو, گھر کے لڑکوں کو یہ بتایا جائے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا جاتا ہے. کھولتے ہیں ہمارے گھر کے مرد حضرات قرآن کبھی؟ کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر؟ آپ مجھے بتائیے, یہ بچوں کی تربیت کس نے کی؟ ہم نے کی نا, ہم ماؤں نے کی. ہم نے کبھی ان کو بچپن سے بتایا کہ بیٹا جمعہ کے دن قرآن پڑھا جاتا ہے, سورہ کہف پڑھا جاتا ہے, اس میں قرآن تو روز پڑھنا ہے لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا جاتا ہے, کبھی یاد کرائی ہم نے اپنے بچوں کو سورہ ملک؟ تو یہ اس طرح سے وہ ہمارا ساجیدار بن گئے, ہم ماؤں کے ساتھ شیطان لگا رہا, ہمارے بچوں کی پرورش میں ہم سے زیادہ شیطان کا ہاتھ رہا, کہ اس طرح سے اللہ سے دور کر دیا بچوں کو, دین سے دور کر دیا بچوں کو. اسکول کی تو بڑی فکر, ہم دیکھتے ہیں 10 بار گھومتے ہیں اسکول میں ڈالنے کے لیے بچوں کو, کون سی اسکول سب سے بیسٹ ہے, بھلے ہی وہ کوئی کرسچن مشنری کے اسکول میں کیوں نہ ہو, جہاں پر ہمارے بچوں کو شلوار تک نہیں پہننے دی جاتی, جہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے لیکن وہاں پر ہم ضرور ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسکول کا نام بہت اچھا ہے نا, کرسچن مشنری اسکول ہے, کیونکہ وہ ہمارے بچوں کو کرسچن بنا رہے ہیں. بننے تو کرسچن بنتے تو کیا ہوا, ہمارا کیا جاتا ہے, نام تو ہوگا نا کہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے. وہ وہاں پر انجیل اور تورات کی ریڈنگ کرواتے ہیں ہمارے بچوں کو, عیسیٰ علیہ السلام ٹرینیٹی کا عقیدہ ہم کو وہاں بتاتے ہیں. وہ ہم کہتے تو کیا ہوا, ہماری بچے اگر آدھے کپڑے پہن کر جا رہی ہیں, ہماری نوجوان بچیاں, تو بے شرمی اور بے حیائی اگر ہو رہی ہے تو کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, اس میں کون سی برائی ہے. ہم نے خود ہماری بچی کو آگے بڑھایا کہ ٹھیک ہے ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھتے ہیں, ہم نے خود ایسی اسکول میں لے جا کر ڈالا. اور جب یہ بچی آ کر کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر اپنی پسند سے شادی کرنی ہے, تو اس وقت پھر ہم پابندیاں لگاتے ہیں. تو پھر اب پابندی لگا کر کیا فائدہ, آپ نے تو خود ہاتھ پکڑ کر وہاں تک لے کر گیا اس کو, آپ نے خود گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کیے. یہ والدین ہوتے ہیں, والدین اس طرح سے اولاد میں سانجھا لگاتا ہے یہ شیطان. ہمیں فکر نہیں ہوتی ذرا سی, ہم نے ہمارے بچوں کو کتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ بنایا, کیا ہم نے ہمارے بچوں کو یا ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بنایا جو شیطان کی چال سے, شیطان کے وار سے بچ سکے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا صرف بچپن میں ایک بار قرآن پڑھا دینا, وہ بھی غلط سلط مولوی صاحب سے جن کو خود صحیح طریقے سے قرآن بعض اوقات, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پر جو بچے بالکل ہی پڑھائی میں جن کی دلچسپی نہیں ہوتی ان کو ہم مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہی والے لوگ آ کر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. تو جن کا خود پڑھائی میں رجحان نہیں تھا وہ کیا دوسروں کو پڑھائیں گے؟ کیا ہم نے حق ادا ایک بار قرآن زندگی میں پڑھا دیا بچوں کو بچپن میں, اور کیسا پڑھا ہم نے, ماں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرے بچے کی تلاوت کیسی ہے, میں دیکھوں تو صحیح میرا بچہ کیسی تلاوت کرتا ہے, میں سنوں تو صحیح اس کا قرآن, نہیں بس وہ حوالے کر دیا پڑھانے والوں کے. لیکن ہاں اسکول کی رپورٹ سے مجھے بڑی دلچسپی ہے, اسکول کی رپورٹ لینے تو میں خود جاتی ہوں ساتھ میں, بلکہ دونوں میاں بیوی جاتے ہیں. اسکول میں پرفارمنس پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اس کی مجھے بہت فکر ہے. اس کے لیے میں نے 10 ٹیوشن بھی لگا رکھے ہیں بچوں کے. میرا بچہ میتھس میں کمزور ہے, میرا بچہ کیمسٹری میں کمزور ہے, میرا بچہ فزکس میں کمزور ہے, لہٰذا میں اسکول کی فیس بھی پے کرتی ہوں. یہ مال میں بھی ساجھی دار بنا ہوا ہے شیطان ہمارے. ایسی اسکول میں پڑھاتی ہوں بچوں کو جہاں پر اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو میں نے ساتھ میں وہ اسکول میں بھی ڈالا اپنے بچوں کو, اور پھر میں ساتھ میں ان کو ٹیوشن بھی لگوا رہی ہوں اور مزید پیسے خرچ کر رہی ہوں, لیکن قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے, اللہ کے دین کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو, کیا جواب دیں گے ہم؟ غور کریں ذرا, یہ اتنا حساس ٹاپک ہے, یقین جانیے کہ میرا دل چاہتا ہے ہم اس پر کتنا کریں ڈسکشن تاکہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, یقین جانیے کہ کسی پر طنز کرنا نہیں ہے, بس مقصد یہ ہے, یہ دل کی آواز ہے کہ ہم چوکننا ہوں, ہم محتاط ہو جائیں, ہم خواب غفلت سے جاگ جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے آخر. شیطان تو اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے پورا, اس نے تو اس دن سے جب سے چیلنج کیا تھا, جب سے مسلسل آپ دیکھیں نا کیسا یہاں پر اس کا جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہ لے ہا اجلب علیہم بخیلی کا و رجلی کا و شارکہم فی الاموال والاولاد, اپنے پیادے, یعنی بس ایسا لگتا ہے گویا شیطان کی ایک فوج ہے جو چلی آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے, پیدل بھی ہے, سوار بھی ہے, اوپر سے نیچے سے سب طرف سے آ رہی ہے شیطان کی فوج. اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا, آپ دیکھیں کہ بات تو وہ ہوتی ہے نا کہ جب سامنے والا حملہ کر رہا ہے تو بدلے میں آپ اپنے بچاؤ کی کچھ صورت پیدا کریں, آپ خود بھی سامنے والے پر اس طرح سے حاوی ہو کہ وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے. تو کبھی ہم نے اللہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کی, کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی ان کو تربیت دی, ٹریننگ دی, کیونکہ جو بچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں یقین جانی وہ ہمیشہ اپنے والدین کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ کبھی والدین کے بھی فرما بردار نہیں بن سکتے. ہم نے ان کو ایک کہنا چاہیے دنیاوی حساب سے ایک اچھا انسان تو بنا دیا, لیکن ہم نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی بنایا؟ کیا ہم نے خالص ایمان کی جڑیں ان کے دلوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ شیطان ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کر نہ پھینکے, شیطان ان کو ہلکا نہ پائے؟ یا ہمیں خود, یا بچوں ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہماری خود کی بھی بات ہو رہی ہے, آپ کی میری خود کی. تو یہ ابلیس تو ہر طرح سے لگا ہوا ہے, یہ جنوں میں سے تھا اور یہ انسان کا دشمن بن گیا تھا اپنی حسد کی بنا پر. اس کے اندر تکبر تھا, عبادت تو کرتا رہا لیکن اطاعت نہ کر سکا اللہ تعالیٰ کی. اس نے ہر طرف آج جھوٹ کا, دھوکے کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور سب سے زیادہ شیطان جہاں پایا جاتا ہے وہ دراصل بازاروں ہی میں پایا جاتا ہے. سب سے دھیرے دھیرے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, سب سے پہلے قرآن سے اس کو دلچسپی نہیں رہتی, نہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے, بازار جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے، قرآن سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا پھیل رہا ہو تو اس وقت بچوں کو اپنے گھروں میں اندر لے لو، بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، تو باہر بھیجنے سے مغرب کے وقت خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔ شیطان کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہاں کہاں نہیں آتا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس دوران ہمیں آ کر بہکاتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری نماز میں خوشی اور خضوع کم کرتا ہے۔ جب ہم نیک کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے ارادوں کو پھسلا دیتا ہے، ہمارے دلوں میں تزلزل پیدا کر دیتا ہے، ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں کہ اچھا کریں نہ کریں۔ کسی سے درگزر کرنے کی بات آتی ہے تو یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اچھا تم کیوں جھکو، تم تو سپیریئر ہو، تم تو اس سے بڑے ہو، وہ سامنے والا جھکے گا، اس نے معافی مانگنی چاہیے تم سے جب تم نے جانا، ورنہ نہیں۔ تو اپنے ایک دوسرے کے خلاف بہکاتا ہے، اکساتا ہے، شکوے اور شکایت پیدا کرتا ہے، سرگوشیاں کرنے پر ابھارتا ہے ایک دوسرے کے خلاف تاکہ آپس میں جھگڑا ہو، ایمان والوں سے بدگمان کرتا ہے، ہر غلط کام کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں شوبز جو ہے، دیکھا جائے تو نام ہی اس کا شوبز رکھ دیا، سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیا، بے حیائی کا نام آرٹ اور فن رکھ دیا، بولڈنیس رکھ دیا، زبان درازی کا نام بولڈنیس رکھ دیا۔ یہ شیطان آج پوری طرح سے دنیا میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں، ہم پہچانیں اس کے بہکاوے کو، اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں بچپن سے کس طرح سے ساتھ میں لگ جاتا ہے وہ۔ ابھی ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، جیسے ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب وہ تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا کرے تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیا کرو۔ تو شیطان سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اس کی کتاب، یہی چیزیں شیطان سے بچا سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، قریب بھی نہیں آتا۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں، اگر جو رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں ہر نیک کام بھلوا دیتا ہے، ہر طرح سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر طرح سے۔ تو بہرحال شیطان کی چالوں سے بچنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم کو شیطان کی چالیں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، کس طرح سے وہ ہمیں اللہ کی راہ سے روکتا ہے، کس طرح سے اپنے پیادے، اپنے سوار ہم پر چڑھا لاتا ہے، ہر طرح سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے ہمارے اوپر۔ تو ہمیں خود بھی اس کی چالیں سمجھنی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اور اللہ سے محبت ہمارے بچوں کے دل میں پیدا کریں، ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی شیطان دور بھاگے گا۔ صبح شام کے اذکار، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، صبح شام کے اذکار کا ہم اہتمام کریں۔ اور صرف صبح شام ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ بس اٹھنے کی دعا اور سونے کی دعا پڑھ لی، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کئی اذکار کیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں نہیں بھی یاد ہوں تو کم از کم ہم دیکھ کر ہی پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں تاکہ ہم شیطان سے محفوظ رہ سکیں۔ اس میں وہ تمام دعائیں شامل ہیں جس میں شیطان سے بچنے کی دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم وہ پڑھتے رہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں، واقعی میں جس نے شیطان پر بھروسہ کیا تو پھر بہت بڑے خسارے میں رہا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکف بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں عبادی کا لفظ آیا ہے، جو میرے بندے، تو جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب منسوب کرتا ہے، یہ محبت بھرا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر میں سوچوں اور آپ بھی یہ سوچیں کہ یہ عبادی کا لفظ آپ کے لیے اور میرے لیے استعمال ہوا ہے تو کتنی خوشی ہوگی نا ہمیں۔ تو صرف خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا، لیکن ہم کو پہلے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہوگا، اس لیول پر ہم کو جانا ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے ہی بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا، اور توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں پر شیطان کا اقتدار نہیں چلے گا یا زور نہیں چلے گا یا ان کو وہ اپنی راہ پر نہیں کھینچ سکے گا جو اللہ کے بندے ہوں گے. تو شیطان کی یہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ سکے، لیکن وہ دل میں وساوس پیدا کرتا ہے. تو جو صالحین ہوں گے، جو خاص بندے ہوں گے، ان پر اس کا بس نہیں چلے گا. جو کمزور ہوں گے، ضعیف الاعتقاد ہوں گے، وہ ضرور شیطان کے وعدوں سے دھوکہ کھائیں گے. اور جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کامل، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی امید ہوتی ہے، وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو شیطان کا دعویٰ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد ہیں، جو شیطان کے عمل پر، اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، یا پھر جن کا بھروسہ ایسے ہی قبر والوں کے اندر، جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے لوگ ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، جو مشکل کشاؤں پر جن کا یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. یہ سب دراصل شیطان کے وار ہیں، شیطان کے داؤ ہیں، جو صرف ان ظاہری چیزوں پر، اسباب پر تکیہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگ پھر شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کام بھی ایسے غیب سے فرما دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کام پاسبل کروا دیا، کیونکہ اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر تشکر کے طور پر ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے. اور ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. یعنی پھر توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بہت ہی بڑی مصیبت میں تم گرفتار ہوتے ہو، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تو تمہارے وہ سارے بت تم سے دور ہو جاتے ہیں، اس وقت تو تم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. اور جب وہ تم کو نجات دے دیتا ہے اس مشکل سے، اس تنگی سے، تم پھر واپس جب خشکی پر آتے ہو تو پھر اپنے بتوں کو پکارنے لگتے ہو. تو ہر حال میں تم کو پکارنا اللہ ہی کو چاہیے، چاہے تم سمندر میں ہو یا مصیبت میں ہو یا خشکی پر ہو. اور واقعی میں انسان بڑا ناشکر ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا. ذرا سی مشکل کوئی آ جاتی ہے، فوراً شکایتیں کرنے لگتا ہے. اف امین تم ان یخسف بکم جانب البری او یرسل علیکم حاسبا او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. یعنی خشکی پر آنے کے بعد تو تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے اور بتوں کو پکارتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خشکی پر بھی تمہیں پکڑ لے؟ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. تو اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ خشکی پر ہی تم پر کوئی عذاب بھیج دے. ام امین تم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغفرکم فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا. یا پھر تم پر وہ کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اسے تمہارے سنجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یعنی سوال کر کے انسان کو چونکایا جا رہا ہے اور اس کو اس حقیقت کی طرف لایا جا رہا ہے کہ اصل عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، دعائیں بھی اسی سے مانگنا ہے، چاہے خشکی ہو یا بحر و بر ہو، سمندر ہو، ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے. اور تم یہ نہ سوچو کہ تم سمندر میں مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور جب خشکی پر واپس آ جاتے ہو تو پھر بتوں کو پکارنے لگتے ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں تم محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو خشکی پر بھی پکڑ سکتا ہے، زمین میں دھسا سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرَةٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سبحان اللہ، واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو عزت اور جو تکریم بنی آدم کی گئی وہ کسی اور کی نہیں کی گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بہت سارے جانور ہیں وہ ان کی حصے ہم سے زیادہ تیز ہو سکتی ہیں، کسی کو دیکھنے کی قوت زیادہ ہے، کسی کو چھلانگ لگانے کی قوت زیادہ ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کی عقل بنایا، کیسے انسان کو تخلیق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کا چھوٹا سا دماغ اس قدر پاورفل ہے کہ ان تمام جانوروں کو مسخر کر لیتا ہے، ان جانوروں کو قابو میں کر کر ان پر سواریاں کرتا ہے، حالانکہ انسان سے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن ان کو قابو میں انسان کرتا ہے۔ پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، آپ دیکھیں جانور وہ چیزیں نہیں استعمال کرتے، جانوروں کے لیے جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، آپ دیکھیں اس میں نہ کوئی ویسا مزہ ہے جیسے انسان اپنے خود کی ترکیبوں سے سوچ سوچ کر، دماغ سے سوچ کر پکاتا ہے، بنواتا ہے چیزیں۔ تو جو مزیدار لذیذ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، کسی اور جانور کو، کسی اور مخلوق کو نہیں دی، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بخشش ہے، اس کا کرم اور اس کا انعام ہے۔ پھر انسان کی اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اس کو عزت دی، تو پھر وہ اللہ کی بجائے کسی اور مخلوق کے آگے جھکے، اپنے ہی جیسی مخلوق کے آگے جھکے، یا ان جانوروں کے آگے جھکے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو یہ انسان کی پھر نادانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تو انسان کو چونکایا جا رہا ہے اور انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمام دوسری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہاری تکریم کی گئی ہے، احسن تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے، ہاتھ اور پاؤں جھکاتا نہیں ہے، اور جس قدر انسان کے جسم میں توازن اور اعتدال ہے، ہم سب جانتے ہیں کسی اور جانور کے جسم میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ پھر جس طرح سے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین مخلوق ہے، لیکن فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو اس سے واضح کر دیا گیا کہ تمام مخلوق پر انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بخشش اور اس کا انعام ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور اکرام والا بنایا، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان اللہ ہی کے آگے جھکے، کسی اور کی بندگی نہ کرے، بتوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے سجدہ نہ کرے، کسی پیر مرشد کو اپنا ملجا اور ماوا نہ سمجھے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کو سب، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے، اپنے رب کی طرف، لہذا توکل بھی اسی پر ہو، عبادت بھی اسی کی ہو، دعائیں بھی اسی سے ہو، مدد بھی اس سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا